سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر اچھے واقعات اور قصے بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور آپ کی جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور اس سے قبل آپ ان واقعات کے بارے میں چونکہ وارد نہیں ہوئے تھے، لا علم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے افاضہ فرمایا اور اپنے نبی کو قرآن کے ذریعے گزشتہ امتوں اور انبیاء اور رسول کے واقعات کو بیان کر کے امت مسلمہ کے لیے تا قیامت ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جب گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے تو یہ کتاب قصہ نہیں ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے، اگرچہ کہ قرآن میں تاریخ اور ہسٹری بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، لیکن قرآن صرف کتاب اخلاق نہیں ہے، قرآن میں سیاست اور پولیٹکس بھی ہے، لیکن قرآن کتاب سیاست نہیں ہے، قرآن میں اقتصاد کا ذکر بھی ہے، لیکن قرآن صرف کتاب اقتصاد نہیں ہے، اسی طرح تمام علوم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کس انداز سے ہے، کس طریقے سے ہے، ہم اس پہ وارد نہیں ہوں گے، لیکن قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے، ایک ایسی کامل کتاب ہے، ایسی کافی و شافی کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس بنا پر جو قرآنی قصے نقل کیے گئے ہیں، اب ہمارے یہاں قصے کا لفظ جو ہے وہ خود عربی سے ہے، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی لفظی ترجمہ کروں، قصہ متبادل لفظ کہانی، قصہ کہانی، داستان، اسٹوری آپ کہہ دیں، اسی طرح کے متبادل لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت عربی زبان میں خاص واقعہ کہ جس میں کوئی پیغام موجود ہو اس کو قصہ کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عبرتیں بہت ہیں لیکن عبرت لینے والے بہت کم ہیں، عبرتیں بہت موجود ہیں، انسان مختلف چیزوں سے عبرت لے سکتا ہے، لیکن عبرت لینے والے افراد، وہ دیدہ عبرت گیر، وہ فکر عبرت گیر، وہ سماعت عبرت گیر جو عبرت لے سکے، وہ فریکوینسی لے سکے وہ نہیں ہے۔ ہر ریڈیو ہر اسٹیشن کیچ نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کی فریکوینسی سیٹ نہ ہو، آنکھوں کی فریکوینسی اگر عبرت سے سیٹ ہو جائے ہر انسان عبرت لینے لگے گا، کان عبرت کی باتیں سنے گا، زبان عبرت کی باتیں بولیں گے۔ قصہ جو قرآن نے بیان کیا، نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصے بیان کر رہے ہیں، بہترین واقعات، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں لب لباب، حاصل کلام، اصل مطلب، سینٹرل آئیڈیا، سمری کو بیان کیا ہے، حضرت رسول اللہ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے پیتے تھے، یہ مراد نہیں ہے، لیکن وہ اصول و قوانین جو سنت رسول پر حاوی تھے، جن پر سنت رسول گامزد تھی، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم نے اسٹیل کی چھری اٹھائی تھی یا لوہے کی چھری اٹھائی تھی، اس سے غرض نہیں ہے، بالآخر چھری تھی جس سے جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، اس دمبے کا وزن کیا تھا، 5 کلو کا تھا، 15 کلو کا تھا، 25 کلو کا تھا، نر تھا، مادہ تھا، ہمیں اس سے غرض نہیں، قرآن کو بھی اس سے غرض نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے جو تھی مثال کے طور پر، وہ کتنے کلو کی تھی جس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اس قرآن کو اس سے غرض نہیں ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ حکم خدا کو بجا لایا جائے کہ دمبا آیا تھا، اس کو ذبح کیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک چھری تھی جس سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، ہاجرہ نے ایک چپل کون سی پہنی ہوئی تھی جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں، قرآن کو اس سے غرض نہیں ہے، اسماعیل نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، قرآن کو اس سے غرض نہیں ہے۔ قرآن اصل مطلب، سینٹرل آئیڈیا، سمری کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو عبرت لو، ये कुरान किस्सा है, ये कुरान इबरत है, ये कुरान नूर है, ये पैगाम हिदायत है, ये कुरान जिक्र है, ये कुरान हयात है। इससे दर हकीकत ज़िंदगी लिए मैसेज लो। आज चाहते हैं कि कुरानी नौजवान के उनवान से कुछ नुकात को आपके सामने बयान करें कि एक इस्लामी माशरे में एक इस्लामी नौजवान को कैसा होना चाहिए। कुरान की भी यही यही अंदाज़ है और रसूलुल्लाह का भी ये अंदाज़ है। रसूलुल्लाह एक दिन मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, देखा एक लड़का जो है वो सर झुकाए बैठा हुआ है, वही जो कल जैसे हम कहते हैं इश्क आशिकी में जो गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या होता है ऊपर का खाना, वो फेसबुक पे नज़र आते हैं सर झुकाए हुए बैठे में, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे, एक टांग ऊपर है, आई एम अलोन, आई नीड फ्रेंड और फला फला हैं, दिल टूटा हुआ है, दिल निकाल के दे दिया कोई दे, इस तरह की तस्वीरें। एक ऐसे ही नौजवान आशिक कस्म का कोई बार आशिक तो नहीं था, बैठा हुआ था। रसूलुल्लाह की आदत थी कि जब भी गुजरते थे तो सरसरी जायज़ा लेते थे, ऐसे नहीं था गुजर जाते थे, नहीं देखते थे, पूछते थे, सवाल करते थे। पूछा अपने अंदाज़े में, बता रहा हूँ मियाँ क्या मसला है, क्यों बैठे हो, काम काज नहीं है कोई, नहीं शादी की है, नहीं, छुआरों वाला वाक़या तो कल का याद है ना, और जो नहीं आए थे वो कल जो मौजूद थे उनसे पूछ लिएगा, सज्जाद भाई को अच्छी तरह याद होगा, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहते हैं इसको वाक़े को रोक के एक जगह हम खिताब करने गए किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे एक रिवायत पढ़ी, इदखालु सुरूर फ़ी क़ल्बि मोमिन इबादतुन, मोमिन के दिल में कोई ऐसी बात का लाना सुनाना जिससे उसको खुशी हो, मुस्कराए, वो इबादत है। अब आपको पता है जो लड़के होते हैं बड़े तेज़ किस्म के होते हैं, अब तो मतलब की बात फ़ौरन ले लेते हैं, कहते हैं हाँ देखो मौलाना कहा है ऐसी कोई बात जिससे कोई मोमिन खुश हो जाए वो इबादत होती है, समझ गए ना आप। मैं फौरन गया, मैंने कहा देखें यहाँ पे मोमना का लफ्ज़ नहीं मोमिन का लफ्ज़ है, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
उससे पूछा क्या मसला है भाई, क्यों बैठे हो, शादी की है, नहीं, काम काज करते हो, नहीं, एक जुमला इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु अशाबल फारिग, खुदावंद आलम बेकार नौजवान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लाओबाली बिल्कुल बेकार, वो पतंग जो कन्नों से कट जाती है, वो पतंग जो कन्नों से, पतंग तोड़ा ही होगी ना, वो पतंग जो कन्नों से उड़ कटती है उसका कोई वाली वारिस नहीं होता, डोर होती है, धागा होता है, मांझा होता है, वो तो कहीं ना किसी के हाथ में आ जाए, लेकिन जो कन्नों से कटी है वो बहुत दूर जाके गिरती है। ऐसा नौजवान के जो बिल्कुल कन्नों से कटा हुआ हो वो किसी काम का नहीं होता। इस्लामी नौजवान चाको चौबंद, होशियार, जकी, जहीन, इंटेलिजेंस, शार्प माइंड और अपनी जिम्मेदारी को पहचानने वाला, वक्त को सही यूटिलाइज करने वाला, वक्त से सही इस्तेफादा करने वाला, निकम्मू, निकट्टू, सोस, काहिल, लेजी, एक्स वाई जेड, इस किस्म के नौजवान न इस्लाम को चाहिए न मुसलमानों को चाहिए। आज चाहते हैं कि जितना भी वक्त हमारे पास बचा है तकरीबन 45 मिनट, हम उसमें इस्लामी नौजवान के उनवान से आपके सामने गुफ्तगू करें। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
एक इस्लामी नौजवान की जो ज़िंदगी है वो तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसकी इनफरादी ज़िंदगी जिसमें इंसान का अपनी ज़ात से और अपने जहान, अपनी दुनिया से और अपने खुदा से राबता होता है, अपनी ज़ात से, इस जहान से, उसके और यूनिवर्स के दरमियान। वो कल जो रिवायत मैंने पेश की थी कि इंसान सिमटा हुआ कायनात और कायनात फैला हुआ इंसान है, और फिर उसका खुदा से राबता, अखलाकी फर्दी राबता, इनफरादी राबता, अखलाकी राबता, इंसान का मानवियत और रूहानियत, तरबियत, हलाल हराम और अकायद एतकादात से राबता, और तीसरा इज्तिमाई मैदान है इंसान का, यानी इंसान का अपने मुआशरे से, अपनी सकाफत और तमद्दुन से, اپنے اقتصاد اور اپنے ماحول کی سیاست سے رابطہ ہے۔ یہ تین قسم کے رابطے متصور ہیں، اور قرآن کریم نے جو نوجوان اسلامی عنوان سے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، جن کی زندگی ایک بھرپور طریقے سے اور زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے بھرپور طریقے سے متجلی ہیں اور ہم انہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس بنا پر حضرت یوسف کی زندگی میں تینوں چیزیں تصور کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انفرادی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس میں دو تین اور کتنے نکات، چار نکات کو، پانچ نکات کو ذکر کریں گے یہاں پر، بلکہ نہیں سوری چھ نکات ہیں ظاہراً جو میں، جی ہاں، انفرادی طور پر ہم چھ نکات کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو جوان میں تصور کی جاتی ہے، یعنی اس کے انفرادی ذمہ داریوں میں، وہ ہے پاک دامنی اور عفت۔ یہاں پر چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں، نفسیاتی اعتبار سے میں چاہوں گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو قرآنی نوجوان ہم نے ایک اصطلاح دی ہے اور آج کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ آج کمپلیٹ ہو سکے۔ بہرحال جتنا وقت بچتا ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کسی ایک حد تک پہنچا سکیں۔ نوجوانی کا جو زمانہ ماہرین نفسیات نے بیان کیا ہے وہ لڑکپن کا زمانہ ہے۔ لڑکپن سے مراد یہ ہے کہ انسان 12-13 سال نوجوانی کا زمانہ ہے، نوجوانی نہیں نئی نئی جوانی، کہ جب مونچھیں آنے لگتی ہیں، جب انسان سن بلوغ کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا آپ کے پنجاب میں کیا تصور ہے، ہمارے یہاں پرانے زمانے میں مثلا کہتے تھے بچہ بڑا ہو رہا ہے، بالے ہو رہا ہے، مونچھیں آ رہی، کونڈے کرا اس کے، ٹھیک ہے، مطلب بچہ سن بلوغ پہ آ رہا ہے، اس کو اہمیت دو۔ ایران میں بھی ایک جشن تکلیف ہوتا ہے، جشن تکلیف کا کیا مطلب ہے، یعنی اب اللہ میاں کی سوئی لگنے والی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ لفظی اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا شوخی کے لیے، جشن تکلیف کلفت سے ہے، یعنی اب اللہ کی عبادت تم پہ واجب ہو رہی ہیں، سن بلوغ کو پہنچ رہے ہو۔ تو اس کی اہمیت کو دلانے کے لیے ہمارے معاشرے میں پاک و ہند میں مختلف تعبیریں استعمال کی جاتی تھیں۔ تو نوجوانی کا زمانہ 13 سال سے لے کر اور تقریباً 18 سال تک کا ذکر کیا گیا ہے، 17 سال 16 سال بھی بیان کیا ہے، لیکن بہرحال بلوغت سے 2-4 سال پہلے اور بلوغت کے 2-4 سال بعد کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہے۔ یہ بہت ہی حساس دور ہوتا ہے، حساس دور اس وجہ سے کہ جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، روحی طور پہ بھی انسان میں چینجنگز واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ خوب، سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے، گروتھ کر رہا ہے انسان باڈی کے لحاظ سے، آواز تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، ہارمونز ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے انسان میں، ٹھیک ہے نا، مونچھیں آ رہی ہیں، بدن کے مختلف حصوں میں بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں جو سن بلوغ کی نشانی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جسمانی تبدیلیاں جو ہے نا وہ واقع ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی روحانی کیفیت بھی آہستہ سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہیجانی کیفیت۔ اب ہیجانی کیفیت کو اور کوئی لفظ ہے ذہن میں آوائی ان میں سے؟ ہیجان کہتے ہیں یعنی اضطراب والی کیفیت، تلاطم والی کیفیت، طوفانی کیفیت، طوفان آتا ہے نا، ہر چیز ہلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ تو پھر فارسی ہو جائے گی، بے قراری کی زندگی، ہیجان، چھوٹی سے ہیجان یا حیا جان بھی کہتے ہیں اس کو، بہرحال یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں پتا ہوتا یہ کیفیت کیوں ہے۔ بہرحال چونکہ میں نے بتایا انسان سن بلوغ کی طرف بڑھ رہا ہے، جسم کے مختلف اعضاء میں جو ہے وہ بال اگتے ہیں، ان بال اگنے کی وجہ سے جو مادہ منوی انسان میں بننے لگتا ہے، اس کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بحرانی کیفیت سمجھنے کی ہے، اور یہاں پر ضرورت ہے کہ نوجوان کو صحیح طور پر گائیڈ کیا جائے طہارت، پاکیزگی، نجاست، غسل جنابت، وضو اور اسی قسم کے دوسرے مسائل۔ اس میں ضروری ہے والدین کے لیے کہ سونے کے जागने के, ओढ़ने के, पहनने के, तमाम मसाइल को तिब्बी नुक्ते निगाह से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बयान करें नौजवानों के लिए। इसलिए कि अगर इस दौर में उस नौजवान को सही गाइड ना किया जाए, उसके खाने का स्टाइल, उसके सोने का स्टाइल, उसके पहनने का स्टाइल, ये तमाम तर्ज ज़िंदगी और तर्ज फ़िक्र अगर उसको बयान ना किया जाए तो वो मुनहरिफ भी हो सकता है। और जैसे कि देखा गया है, हमारे नफ्सियाती कहते हैं बच्चों में जो जिनसी इन्हराफ पैदा होता है ये इसी ज़माने से होता है कि जब उनके सोने का अंदाज़, जब उनके पहनने का अंदाज़, जब उनके खाने का अंदाज़ मुनासिब नहीं होता, उसको गाइड नहीं किया जाता। इस बिना पर ज़रूरी है वालिदैन के लिए कि वो नौजवानी के अवाइल से ही बच्चों को, इसीलिए कहा है कि बच्चा जब सिन तमीज़ को पहुँचे, सिन तमीज़ जब उसे पता चल जाए ये चीज़ अच्छी ही चीज़ बुरी है, इसे लिबास कहते हैं, इसे बेलिबासी कहते हैं, ये तहजीब है, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, तो उसका बिस्तर अलग कर देना चाहिए। अब आप देखें ना, क्यों हम कहते हैं बच्चा है, लेकिन इस्लाम कहते बच्चा नहीं है ये। नफ्सियात कहती है 8 साल में बच्चे की 80% शख्सियत मुकम्मल हो जाती है। 8 साल में बच्चे की 80% शख्सियत। इस बिना पर कहें कि बच्चा सिन तमीज़ को पहुँचे, बिस्तर अलग कर दो। 7 साल में बच्चा नमाज ना पढ़े, उसे पनिश करो, उसे आदत डालो, एक्सरसाइज करो नमाज की, उसके खाने का अंदाज, उसके सोने का अंदाज, उसके पहनने का, तमाम चीज़ों पे दिक्कत नज़र होनी चाहिए। इस बिना पर ज़रूरी है कि जो गुफ्तगू, अगर आप में से कोई वालिदैन वो, और जो गुफ्तगू रिकॉर्ड होकर जहाँ तक जाएगी उनके लिए ज़रूरी है कि बहरहाल इसमें बड़ी तफसील है, यानी तिब्बी नुक्ते निगाह से, नफ्सियाती नुक्ते निगाह से और इस्लामी नुक्ते निगाह से पूरी तफसील है। उसके अहकाम हैं कि सोने अहकाम, सोने के, खाने के, पीने के, इन तमाम के अहकाम हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये नौजवानी जो है ना, ये बुनियाद होती है, अगर इस पर तवज्जो न दी जाए यहीं से इन्हराफ होता है। इन्हराफ फिक्री भी होता है, इन्हराफ जिंसी भी होता है, और दूसरे कस्म के इन्हराफात जो अगर सही तौर पर इंसान को गाइड नहीं किया जाए, हत्ता कि उसके जिस्म के अज़ा में ये इन्हराफात पैदा होते हैं, जिसका खुमियाजा इंसान को आने वाले ज़माने में, हत्ता शादी के बाद वाले ज़माने में इंसान को भुगतना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाज़ औक़ात देखा गया है ये इन्हराफात की वजह से या इन ख़राबियों की वजह से, ख्वाब वो इंसान की फ़िक्र में हो या इंसान के जिस्म में हो, किसी भी सूरत में हो, दोनों पहलुओं में इंसान न सिर्फ एक मुनहरिफ होता है, अगर मुनहरिफ ना भी हो तो फिर उसके जिस्म में जो गलत किस्म की ग्रोथ हो जाती है रूहानी या मानवी दोनों तौर पर, जिस्मानी और मादी और मानवी तौर पर, वो फिर उसके मसाइल शादी के बाद ज़ाहिर होते हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि ये जो पीरियड है नौजवानी के बड़ा हसास है, इसमें ज़रूरी है कि हम बहुत एहतियात के साथ बच्चों को उनसे, यानी उनको हैंडल करें। इसमें सबसे पहली चीज़ जो नौजवानों को पेश आती है जवानी के बाद, यानी नौजवानी के बाद जब जवानी में आते हैं, तो वो शहवत है, पाक दामनी जिससे को कह सकते हैं कि अगर शहवत को कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान की पाक दामनी पे हर्फ आता है। मोबाइल है किसी के पास, मुझे दें ज़रा। क्यों मैं ये नौजवानी और जवानी को अलग अलग कंसीडर कर रहा हूँ? इस वजह से कर रहा हूँ कि इंसान की पाक दामनी और उसकी इफ़त दर हकीकत उसकी नौजवानी से वाबस्ता होती है। सही ग्रोथ, सही फिक्र, सही खाना, सही सोना, सही स्टाइल ऑफ लाइफ, ये तमाम चीज़ें असर अंदाज होती हैं बच्चे की जवानी पर और उसकी पाक दामनी इफ़त पर। इंसान जब तक बैचलर है उसकी शहवत को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि अपनी शहवत को ख़त्म कर दो, अपनी आँखों को फोड़ दो, अपने कानों में सीसा डाल लो, अपने लबों को सीलो, ना कुछ बोलो, ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो। नहीं, किसी नबी ने ये नहीं कहा। इमाम खुमैनी कहते हैं किसी नबी की तालीम ये नहीं दी, हर नबी ने कहा कि सुनो सही बात सुनो, बोलो सही बात बोलो, देखो सही चीज़ देखो। अब क्या करें, और शहवत है, वो शहवत को ख़त्म नहीं कर सकते, फिर क्या करें? जब आप किसी अहम जैसे यहाँ पर हैं, आप क्या करते हैं, इसको साइलेंट मूड पे ले आते हैं कि आपको एहसास हो जाए, एक चीज़ वाइब्रेट मूड पे ले आते हैं कि जेब में होता है तो अंदाज़ा हो जाता है आपको। जब तक इंसान बैचलर है उसकी शहवत को साइलेंट मूड पे होना चाहिए, माजरत वाइबर मूड पे होना चाहिए, वाइब्रेशन साइलेंट नहीं होना चाहिए उसको। वो साइलेंट कर देंगे तो वो भी मसाइल अपनी जगह हैं उसके, कि आपको एहसास हो के एक चीज़ मेरे पास मौजूद है और वो उससे मैं बाद में इस्तेफादा कर सकता हूँ। शहवत को भी उसी तरीके से हमें आइंदा आने वाले ज़माने के लिए महफूज करना चाहिए। अब उसके तरीके हैं, अब अगर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊँ तो मैं ख़ास तौर शायद पूरा वक्त क्या 2 घंटे भी शायद कम हूँ, और फिर शब्बर भाई मुझे गौर से घूर घूर के देखेंगे, वहाँ से घड़ी दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़राए मजाक का है, आप संजीदे मत होइएगा। क्योंकि अगर नौजवानी का दौर सही अंदाज से तरबियत याफ्ता ना हो तो जवानी का दौर भी इन्हराफ का शिकार हो सकता है। मैंने बताया कि खाने का, पहनने का और सोने का अंदाज, ये तमाम चीज़ें बहुत हसासियत के हामिल है। इस बना पर नौजवान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सताती है वो यही शहवत है, जो उसको गुनाह की तरफ ले जाती है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, कोई भी नौजवान या जवान पहले मरहले पर कोई भी गुनाह इस वजह से नहीं करता कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये खुदा की मुखालफत है, ये हुक्म खुदा को पैरों तले रौंदना है, बल्कि वो तजस्सुस के तौर पर, रिसर्च के बहाने, क्या होता है देखो, ये क्या चीज़ है, ये वेबसाइट क्या है, ये मोबाइल क्या है, ये क्लिप कैसा है, वो वेबसाइट कैसी है, देखते हैं शुगल मेले में, तफरी में, यारी दोस्ती में, हंसी मजाक में, अबे चल यार देखते, कोई मसला नहीं है, खाएंगे थोड़ी, देखेंगे दूर से हर चीज़ को, बस उसको ज़रा देखना, पर्दा उठाना है कि उसको क्या करना है। यहीं से इनहराफात और बिगाड़ और ख़राबी शुरू होती है। इस बिना पर यानी कोई भी नौजवान जब भी मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझसे गलती सरजद हुई है या मैं परेशान हूँ, तो मैं ये तसव्वुर नहीं करता हूँ कि ये बिल्कुल आखिरी हद को पहुँचा हुआ है और ये खुदा का मुखालिफ है और ये खुदा का दुश्मन हो गया है, नहीं, बल्कि ये हत्ता के ऐसे बहुत सी चीज़ें कि शायद जो कुफरियात के ज़ुमरे में आती हूँ वो आमदन और कज़दन अंजाम नहीं दे रहा, बल्कि ना समझी में बहुत सारे काम कर रहा होता है, उन्हीं चीज़ों में से एक ये। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये शहवत जो है बिला वासिता डायरेक्टली जो है ना वो इंसान से बराह रास्त मुखातब होती है, और उसको बाज़ औक़ात अगर उसको कंट्रोल न किया जाए तो वो इंसान को, जवान को इनहराफ की तरफ ले जाएगी। ये जो मैंने कहा कि जवानी में अगर एहतियात हो, नौजवानी में अगर एहतियात हो, फिर जवानी में उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है निस्बतन, लेकिन अगर नौजवानी में छोड़ दिया जाए, केयर ना की जाए, तो फिर जवानी में भी वो मसाइल पेश आते हैं। सबसे पहला मरहला जो इंसान को पेश आता है वो है पाकदामनी का, कि अपने आप को कैसे पाकदामन रखे गुनाह के माहौल में। अक्सर आते हैं बच्चे सवाल करते हैं, गुनाह है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, बेगैरती है, फाहशी है, उरियानी है, लोग आते हैं अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपना जिस्म दिखाते हैं, अपने कपड़े दिखाते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, अपना स्टेटस हर तरह से एक्सपोज कर रहा है हर शख्स। और जाहिर सी बात है कि इंसान और एक नाते जब इंसान देखता है तो फिर वो मुतासर भी होता है, ऐसा हो ही नहीं था फिजिक्स के अलावा कि दो चीज़ें जब एक साथ रखी होंगी तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन का सबब होंगी, हो ही नहीं सकता कि दो चीज़ें साथ हों और एक दूसरे पे असर ना कर रही हों। आप ना भी चाहें आपकी क्लास में अगर एक नामहरम लड़की है तो उसके वजूद का एक असर है, आप मुतवज्जे नहीं हैं, आप नहीं देख रहे, लेकिन बहरहाल उसके लिबास का, उसकी बातों का, उसकी आवाज़ का, उसकी टोन का, उसकी पिच का, उस सब का असर आप पे हो रहा है। टीचर जो आपको, मैं जो बोल रहा हूँ, قرآن کی آیت سناؤں، کوئی لفظ سناؤں، اپنی بات کہوں، ان سب کا اثر آپ پہ ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. پیار سے بول رہا ہوں تو پیارا اثر ہوگا، زور سے بول رہا ہوں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، سخت آواز میں بولوں گا، ڈانٹ کے بولوں گا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اس بنا پر نہ چاہتے ہوئے بھی چیزوں کا اثر ہو. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں آپ انوالو نہیں ہوں لیکن متاثر ضرور ہوں گے، اثر پذیری آپ میں ہے، اثر ضرور لیں گے. اس بنا پر کیا کیا جائے کہ ہم ایک نوجوان سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، عفت اپنی رکھے. اچھا ایک چیز جو ہے، عفت کا تعلق صرف ایک خاص قسم کے گناہ سے نہیں ہے جو مثال کے طور پر معروف ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ عفیف اور پاک دامن نہیں ہوگا، بلکہ نہیں، انسان کے ہر عضو کی، ہر پارٹ آف باڈی کی عفت ہے. آنکھوں کی عفت یہ ہے، انسان اس کو گناہوں سے، آنکھوں کی زنا سے بچائے. کانوں کی عفت اور پاک دامنی یہ ہے، انسان کانوں کو کانوں کے زنا سے بچائے، یعنی حرام باتیں گانے سننے سے. زبان کی عفت اور پاک دامنی یہ ہے، انسان زبان کو زبان کے زنا سے بچائے. شرمگاہ کی عفت یہ ہے کہ انسان شرمگاہ کو پاک دامن رکھے اور اس کے زنا سے بچائے. یہ سب روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں. اس بنا پر پاک دامنی ایک مجموعی صورتحال میں ایک چیز، اور پھر ایک خاص پیرائے میں، خاص تناظر میں، خاص ویو میں پاک دامنی عفت، جس کو میں نے اشارہ کیا ہے. اور اگر جیسے میں نے کہا کہ یہ نہ ہو تو پھر یہی شہوت بگاڑ کا سبب بنتی ہے، انحراف کا سبب بنتی ہے، حتیٰ کہ بہت سے ایسے افراد کو جو نہیں چاہتے تھے کہ کسی سمت جائیں، خود بخود وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک گناہ جو تجسس کے طور پر ہو، ریسرچ کے طور پر ہو، شکل میلے کے دوستی یاری کے نام پر ہو، ایک دفعہ انجام دے دیا جائے، وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے. دوسری دفعہ شیطان کو آنے میں کم مزاحمت کرنی ہوگی. تیسری دفعہ جب آپ گناہ کریں گے، کوئی نوجوان گناہ کرے گا، اس کی ہمت، حوصلہ، خوف خدا اور کم ہوگا، شیطان کی ہمت اور بڑھے گی. اچھا شیطان جب آتا ہے تو آتے ہی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کلائی دبوچے گا اور کہے گا میں تیرا دشمن ہوں، آؤ چھٹی کے ٹائم میں چلتے ہیں اسکول کے کونے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آؤ گانے سنتے ہیں، آؤ فلاں فلم دیکھتے ہیں، فلاں کلپ دیکھتے ہیں. نہیں، کبھی یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا میں تمہارا دشمن ہوں، ہاتھ پکڑے گا، کہے گا کہ آئی ایم یور فرینڈ، ہم بہت اچھے دوست ہیں، ادھر ٹہل کے آتے ہیں، بہت پیار. یعنی اگر نفسیات سیکھنی ہو آپ کو تو شیطان سے سیکھیں. نفسیات داں ہے وہ، واقعا ہر شخص کی نفسانی حالت سے متعلق اس کے پاس ایک نیا حربہ موجود ہے. ہر شخص میں مولوی کو بہکائے گا ایک خاص انداز سے، مولوی سے یہ نہیں کہے گا جا کے جو نہ شراب پیو، مولوی کو، نوجوان کو بہکائے گا کسی اور انداز سے، مومن ہوگا اس کو کسی اور، آدمیوں کو کسی اور، پڑھاکو لڑکا ہو کسی اور انداز سے. مختلف افراد اور شخصیات کے لیے مختلف حربے اور میتھڈز اس کے پاس موجود ہیں، مختلف فارمولے ہیں. لہذا ایک دفعہ انسان گناہ کرے کیا ہوگا، وہ حصار ٹوٹ گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی ہمت، وہ جو خوف تھا خدا کا، خدا کی ہیبت تھی، وہ کم ہو جائے گی. نیکسٹ ٹائم ایزیلی، تھوڑا سا ایزیلی وہ گناہ کم سوچے گا خدا کے بارے. پہلے 100% سوچ رہا تھا، اب مثال کے طور 10% کم ہو گیا، 90% سوچے گا. تھرڈ ٹائم 80%، فورتھ ٹائم 60% کم ہوتا رہے گا، شیطان کی ہمت بڑھتی رہے گی. وہ ایمان کی جو طاقت ہے وہ در حقیقت کیا ہوگی، کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی. اس بنا پہ عفت و پاک دامنی یہ پہلا عنصر ہے کہ جو نوجوان کی اور جوان کی زندگی میں سامنے آتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اس شہوت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ انسان تنہائی میں نہ بیٹھے، اکیلا نہ رہے. دوسرا یہ کہ खाना जल्दी खाए, खाने और रात के सोने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का फासला होना चाहिए। पांचवा काम ये करे कि रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट वर्जिश, इतनी वर्जिश कि आपके पसीना निकले। छठा काम ये करे कि तेज़ मुरग़न स्पाइसी और मिर्च मसाले वाले खानों से इज्तनाब करे। चौथा काम ये करे कि जब भी ये तसव्वुर करे कि वो तनहाई में है, गुनाह उसको वरगला रहा है, शैतान उसको वरगला रहा है, तो वो तनहाई से उठ जाए, मुंह पे पानी डाल ले, वज़ू कर ले, उस मंज़र और उस माहौल से निकल आए, जाके किताब पढ़ ले, कमरे में बैठा जाके टीवी देख ले, कोई किताब उठा ले, गर्ज़ कि फिज़िकल एक्टिविटी हो जिसकी वजह से वो तसलसल, वो तमरकुस, जो कंसंट्रेशन गुनाह की तरफ थी वो टूट जाए। और उसके बाद सातवां शायद नुक्ता होगा ये कि उल्टा न सोए, पहनने में जो ज़ेर जाम या अंडर गारमेंट्स यूज़ कर रहा है वो तंग नहीं होने चाहिए, नॉर्मल कपड़े तंग नहीं होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें मदद करती हैं कि शहवत किसी हद तक कंट्रोल हो जाए। इसमें और भी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल बयान करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा अब इंसान बहरहाल कोशिश भी कर रहा है, खाना पीना रहना सोना जागना सब उसके इख्तियार में है और वो अमल कर, लेकिन फिर भी जब माशरे में निकलेगा तो ये मज़ाहिर और ये रंगीनियाँ और ये खूबसूरतियाँ जो हैं उसको अपनी तरफ खींचेंगी। अब यहाँ पे क्या करे इंसान? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जहन में रखें कि अगर इंसान गुनाह ना करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उससे गुनाह नहीं करा सकती। अगर इंसान ये तहैया कर ले कि मैंने नहीं करना है, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो उससे गुनाह नहीं करा सकती, उसको मुनहरिफ नहीं कर सकती, उसमें बिगाड़ नहीं ला सकती। दूसरी ये कि बदतरीन माहौल में भी इंसान गुनाह से बच सकता है। रजब अली खयात एक टेलर था पेशे के एतबार से, दर्जी था, लेकिन उसने खुदा के लिए कुछ काम ऐसे अंजाम दिए कि खुदा ने उसका हाथ थाम लिया और वो खुदा वाला हो गया। खुदा वाला हो गया क्या मतलब? यानी वो सिर्फ नमाज में खुदा वाला नहीं था और रोज़े में खुदा वाला नहीं था, वो सुई में धागे डालने में भी खुदा वाला था, वो कपड़े पहनने में भी खुदा वाला था, वो जब आईने में खड़ा होकर अपने आप को मुरतब करता था, बालों में कंघी करता था, तेल लगाता था, उसमें भी खुदा वाला था, वो जब जूता पहनता था उसमें भी खुदा वाला था, वो जब बीवी वाला था जब भी खुदा वाला था, वो जब बच्चों वाला हुआ जब भी खुदा वाला था। यानी ज़िंदगी के हर काम को खुदा के लिए अंजाम देना, यानी खुदा वाला बन जाना। नौजवान था, खूबसूरत था, दुकान पर काम करता था, एक औरत इतनी दिलचस्पी लेने लगी। एक दिन ये औरत आई, मालिक से कहा ये कपड़ा मैंने ख़रीदा है, अपने नौकर से कहो इसको पहुँचा दे। उसने रजब अली से कहा कि जाओ उस माल को इसके घर पहुँचा दो। वो औरत को घर लेके कहा बैठो तुम, वापस आती हूँ। वापस आई, बनाओ सिंगार करके उसने बुराई का इरादा जाहिर किया। तो इसने सोचा कि दिल में कहा खुदावंदा तू मेरा इम्तिहान ले सकता है, तू रब है, मैं तेरी मखलूक हूँ, लेकिन आज मैं तुझसे एक मामला करता हूँ कि तेरी खुशनूदी की खातिर ये गुनाह छोड़ता हूँ। दिल गुर्दा चाहिए इंसान को खुदा से डीलिंग करने के लिए भी। उसने खुदा की मोहब्बत में गुनाह छोड़ा और खुदा ने उसका हाथ थामा। ये हर शख्स के बस में, ये रजब अली खयात कोई आसमान से नहीं उतरता, हमारे दरमियान था। इंसान गुनाह के बदतरीन माहौल में भी गिरफ्तार हो जाए अपने आप को बचा सकता है। इफ़त पाकदावनी, पहला दर्जा इनफरादी जिम्मेदारी, उसमें पहला नुक्ता, 6 नुक्ते हैं, उसका पहला नुक्ता यह है कि इंसान क्या हो? पाकदामन हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुरान ने बयान किया, जवान, खूबसूरत, राना, कोई रुकावट नहीं, तमाम मजम्मत और मलामत और तौबीख और सरज़दिश करने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी गुनाह के उस माहौल से निकल आते हैं। तमाम चीज़ें मुहैया, आमादा, रेडी, 1 2 3 गो, फिर भी अपने दामन को बचाते हैं। वजह क्या है? आइए उस वजह को तलाश करते हैं। यानी کوئی توبیخ نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی سر، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے. قرآن کہتا ہے وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر اٹریکشن موجود ہے میل و فیمیل میں. لَوْلَا أَنَّ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر برہان رب نہ ہوتی، اگر دلیل نہ ہوتی، اگر خدا کی ہیبت کا احساس نہ ہوتا تو یوسف متوجہ ہو جاتے، اس وادی میں اتر جاتے نعوذ باللہ. لیکن نہیں، خدا کا احساس جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے، وہ معنی بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے کہ انسان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں. کیا کہہ رہے خدا؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. بہت ہی مراودہ، یعنی ایک بہت بڑے گناہ کو بہت ہی پیارے طریقے سے انجام دینا، بہلا پھسلا کر تیار کرنا کسی کو. راودت ہو لتی، کہ جس کے گھر میں یوسف تھے، اس خاتون نے بہت بڑے گناہ کے لیے یوسف کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے آمادہ کرنا شروع کیا. غلقت الابواب، جتنے دروازے تھے سب کو سختی کے ساتھ بند کر کے تالا لگا دیا. وقالت ہیت لکا، اور کہا یہ سب تیرے لیے ماحول، یہ سب تیرے لیے آمادہ ہے. یہاں پہ جناب یوسف کہتے ہیں، یہ جملہ ہے پاک دامنی اور عفت کے لیے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. قال معاذ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. یہاں پر جو اصول دیے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے، وہ یہ کہ سب سے پہلے گناہ سے بچنے کے لیے خدا سے انسان لو لگائے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، خدا ہی انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے. یہ ہے قرآنی نوجوان. اگر ہم اس ادارہ تنزیل میں آتے ہیں تو ہماری زندگی پھر اس قرآنی نوجوان کے ذیل میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ، یعنی انسان اللہ کی پناہ حاصل کرے. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں، میں نے وہ تربیت والا درود بھیجے محمد والے محمد، سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں انہ ربی، اللہ کی رب ہونے کا خیال، احسن مثوایا، اس کی نعمتوں کا خیال، اور اس کے بعد کہا انہ لا یفلح الظالمون، آخرت کا خیال. چار تھیورٹیکل اصول، چار نظری اور نظریاتی اصول دیے، خدا کی پناہ سب سے پہلے، اس کے بعد کا رب کے رب ہونے کا خیال، پھر اس کی نعمتوں کا خیال، اور پھر آخرت کے عذاب کا خیال. یہ چار نظریاتی طور پر، کہ انسان نظریاتی طور پر، پھر بھی اگر کام نہ بنے پھر یوسف کی طرح فرار کر جاؤ، یوسف کی طرح وہ میدان چھوڑ دو، اس گناہ کے ماحول سے نکل جاؤ. درود بھیجے محمد والے محمد. پہلا اصول خدا کی پناہ میں جائے، یعنی انسان کو چاہیے گناہ و شہوت کی طاقت و قدرت سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے خدا سے مدد مانگے، کیونکہ شہوت کی جو طاقت ہے، ایک شعر ہے فارسی کا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے انسان گر جاتے ہیں شہوت کی میدان میں. پہلی چیز کہ خدا کی پناہ، خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دوسرے کہ ربوبیت الہی، انہ ربی، خدا کی ربوبیت کی جانب توجہ، کہ خدا نے مجھے، میرا رب ہے. پھر خدا کی نعمتوں کا خیال، احسن مثوا، اس نے بہترین سلوک کیا ہے. اور چوتھا اصول یہ گناہ کے آخرت اور عاقبت اور اس کے انجام کو یاد رکھنا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم شخص کبھی فلا نہیں پا سکتا. چار، اور اس کے بعد پانچواں جو اصول دیے وہ ہے عملی پریکٹیکل، وہ ہے گناہ کی جگہ سے فرار اور نامحرم سے دوری. جب دیکھا کہ ان کاموں سے، ان باتوں سے بھی کام نہیں چلنے والا، وہاں سے فرار. خدا حافظ. یہ کب ہوگا کہ جب خدا کی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر ہے. پہلی چیز یہ کہ عفت و پاکدامنی انفرادی طور پر. پھر یہاں سے خدا جو ہے نا وہ جوانوں کا ہاتھ پکڑتا ہے, اور یہ کام شاید کوئی ایگری نہ کرے لیکن ایک نفسیت داں ہونے کی حیثیت سے میری نظر میں بہت آسان ہے گناہ پہ کنٹرول کرنا, بہت آسان ہے. دوسرا نقطہ وہ ہے توکل خدا پر. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو توکل ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہر موقع پر, ہر موڑ پر, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے توکل کیا ہے. ہم بہت جلدی توکل کو چھوڑ دیتے ہیں, خدا سے ہماری امید اور آرزو کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, بددل ہو جاتے ہیں, خدا کے لیے زبان پر شکایت کے دفتر کھلنے لگتے ہیں. مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں کسی منزل تک پہنچا سکوں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنی عزت و آبرو کو اہمیت دے. عزت و آبرو کو ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے لیے کسی قدر و قیمت کا قائل نہ ہو. حدیث میں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے, جس کا نفس اس کے نزدیک محترم و معزز ہوگا اس کی خواہشات اس کے نزدیک پست ہو جائیں گی. حدیث ہے یہ. آپ اگر اپنے نفس کو معزز مکرم اور باعزت سمجھیں گے, صاحب حیثیت سمجھیں گے, آپ پست خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوں گے. انسان اپنی عزت و آبرو کے, جناب یوسف نے اپنی عزت و آبرو کو اہمیت دی. الزام لگا اور آپ کو جیل بھیج دیا گیا. اس کے بعد جیل میں گئے, دو ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی, کہا کہ تم مارے جاؤ گے, تم بادشاہ کے ساقی بنو گے, بادشاہ کو تم پانی پلاؤ گے, اور جا کے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرے بارے میں ضرور بتانا. وہ گیا, جس کو پھانسی ہوئی تو پھانسی ہو گئی, جو زندہ بچا وہ بھول گیا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائے سات پتلی گائے کو کھا رہی ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے تعبیر بتاؤ. لوگوں نے تعبیر بتائی, کہا کہ یہ تو تعبیر نہیں ہے. اب اس کو یاد آیا جو زندہ بچ کے آیا تھا, کہا کہ ہاں یوسف ہے, اوہو میں تو بھول گیا تھا. یوسف کے پاس پہنچے, خواب کی تعبیر بتاؤ. جرم یوسف نے بتائی, بادشاہ کو بتائی, بادشاہ خوش ہوا, یہ تعبیر بالکل صحیح ہے. کہا کہ قحط آنے والا ہے, قحط کے لیے تیاری کرو اور زراعت کرو اچھی طرح, اس کو سنبھال کے رکھو, محفوظ کرو, کیونکہ قحط سالی آنے والی ہے. لہذا بادشاہ نے کس کو لے کر آؤ. جناب یوسف کا کیا ہوا؟ وہ شخص جس نے یہ خواب بیان کیا تھا وہ بادشاہ کے پاس جا کے بھول گیا تھا, کئی سالوں بعد یاد آیا. بادشاہ نے خواب دیکھا تو یاد آیا کہ ہاں میں یوسف سے کہہ کے آیا تھا کہ میں آپ کا تذکرہ کروں گا. اب جب پہنچے جناب یوسف کے پاس, کہا کہ چلو بادشاہ نے بلوایا ہے. کیا کہا جناب یوسف نے؟ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو الزام مجھ پہ لگائے خواتین کی طرف سے اس کو ریموو کرو, میں نہیں جانے والا. ہم جیسے کوئی ہوتا یار چلو اللہ کا شکر دروازہ تو کھلا, لیکن جناب یوسف عزت و آبرو کمی دیتے ہیں. پہلے وہ جو ٹیگ لگایا ہے مجھ پر تم نے وہ ریموو کرو, میں عفیف پاک دامن صالح انسان ہوں, مجھ پہ تہمت لگی ہے. بادشاہ بھی ہو تو بادشاہوں کے مزاج تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. ایک شخص گیا بادشاہ کے پاس قصیدہ پڑھا, جیسے کہ ابھی محسن بھائی نے پڑھا تھا, بادشاہ خوش ہو گیا اپنا قصیدہ سن کے. اس نے کہا کل آنا جو ہے تمہیں انعام ملے گا. یہ کل بیچارہ پہنچا, بڑی مشکل لائن لگا کے پرچی دے کے آگے. اس نے کہا وہ قبلہ میں نے کل بادشاہ سلامت ایک قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں, آپ بڑے خوش ہوئے تھے. اس نے کہا دیکھو سب برابر ہو گیا, کل تم نے ایک بات کی تھی ہم خوش ہو گئے تھے, کل ہم نے ایک بات کی تم خوش ہو گئے. بادشاہوں کے مزاج تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, بھول گئے نہیں بھولے نہیں بھولے. لیکن کہا کہ پہلے وہ چیز ہٹاؤ مجھ پہ سے الزام, میں جب آنے والا ہوں. اور بادشاہ بھی اکڑا جاتا, نہیں آ رہا نہیں آ رہا, جاؤ نہیں, پہلے وہ ریموو کروایا تہمت، اس کے بعد پھر آپ نکلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کا اہمیت دینا، ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ فرمایا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، خداوند یہ خواتین جس چیز کی جانب مجھے بلا رہی ہے گناہ کی طرف، اس سے بہتر مجھے قید پسند ہے، میں قید رہ کر، جسم کی قید، میرا جسم قید ہو جائے لیکن میری روح اور فکر آزاد ہو بنسبت اس زندگی کے کہ جس میں جسم رہا تو آسانی میں ہو اور نفس گناہ کی قید میں ہو. عزت و شرف کو اہمیت دینا، یہ تیسری نشانی ایک قرآنی نوجوان کی. اس کے بعد چوتھی نشانی جو جناب یوسف کی زندگی میں، ایک اسلامی اور قرآنی نوجوان کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ ہے صبر اور حوصلے سے کام لینا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بِالصبر تدرک معالی الامور، صبر کے ذریعے سے اعلیٰ منزلیں طے کی جاتی ہیں، صبر کے وسیلے سے انسان اعلیٰ درجات حاصل کرتا ہے. صبر کے وسیلے سے من صبر حانت علیہ مصیبت، امیر المومنین فرماتے ہیں جو صبر کرے گا مصیبت آسان ہو جائے گی، وزن کم ہو جائے گا، ریموو نہیں ہوگی، اپنی جگہ ہوگی، وزن کم ہو جائے گا. اس لیے کہ امام محمد تقی فرماتے ہیں مصیبت دو طرح کی، ایک خود مصیبت اور اس پہ رونا چلانا، اور میری گھڑی کھو جائے، موبائل کھو جائے، ایک تو یہ مصیبت ہے، میرا پرس کھو گیا، میرے پیسے کھو گئے، اور اس میں میں رو چلوں ہائے واویلا سبحان اللہ جزاک اللہ ہائے مولا کیا ہو گیا، اس میں رونا چلانا، جزا فضا کرنا، بے قراری کرنا، یہ دوسری مصیبت ہے. امام کہہ رہے ہیں من صبر حانت علیہ مصیبت، جو صبر کرے گا مصیبت آسان ہو جائے گی اس کے لیے، کم وزن ہو جائے گی اس کے لیے. تو چوتھا نقطہ جناب ہمیں ملتا ہے کہ صبر کرے انسان. جناب یوسف نے بھائیوں کے حسد پہ صبر کیا، جناب یوسف نے کنویں میں جانے کے بعد، گرنے کے بعد حسد کیا، جناب یوسف نے کنویں کی سختیوں پہ صبر کیا، جناب یوسف نے ان افراد کی بدتمیزی کے مقابلے میں صبر کیا کہ جنہوں نے جا کر جناب یوسف کو بازار مصر میں بیچا تھا. جناب یوسف نے شہوت و قدرت و خلوت میں کے باوجود اپنی خواہشات نفسانی پہ صبر کیا. انہوں نے زلیخا کی کوششوں مکر و فریب پہ صبر کیا. انہوں نے زندان کی اور جیل کی مشکلات اور سختیوں دشواریوں پہ صبر کیا. انہوں نے اپنے بھائیوں اور زلیخا کی تذلیل و تحقیر پر صبر کیا. انہوں نے بھائیوں کی بے ادبی پہ صبر کیا. مختلف مقامات پہ صبر سے کام لیا ہے کہ اگر یہ صبر نہ ہو تو پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت امام صادق فرماتے ہیں کان یوسف صدیق لم یذر حریته انست عبدا وقہرا واسرا ولم یذرہ ظلمته ظلمت الجب ووحشته. یوسف اتنا پکا سچا مضبوط انسان تھا، اتنا آزاد انسان تھا کہ شہوت کی طاقت، کنویں کا اندھیرا، بھائیوں اور زلیخا کی تہمتیں ان پر اثر نہیں کر سکی، بال بھی کا نہیں کر سکی، اتنا مضبوط انسان تھا. پھر خدا کہتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے کیا ہوتا ہے، انہم من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرے بھائیوں کے مقابلے میں، وہ برا کہیں تم برا نہ کرو، زلیخا برا کرے تم برا نہ کہو، تم برائی کی طرف نہ جاؤ. من یتقی، تقوی اختیار کرے، حلال حرام کو سامنے رکھے، و یصبر، اور صبر بھی کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. لا یضیع اجر المحسنین، آپ اس دیوار، اس وائٹ بورڈ پر ایک نقطہ بھی لگائیں گے یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، اس کا یہ اجر ہے یا عذاب ہے. خدا کہہ رہا ہے جو تقوی اور صبر دونوں ساتھ ساتھ ہوں، یہ لازم و ملزوم ہے. تو ہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس میں نکات ہیں. جی درود بھیجے محمد والے محمد پر. پانچواں نقطہ جو جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے, اس میں تفصیلیں میں بہت ہی شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, وہ ہے عفو درگزر, معاف کرنا, جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی ناپید ہو گیا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اگر یہ عفو درگزر نہ ہو تو انسان کی زندگی گزارنا انسان کے لیے دوبھر ہو جائے, جینا مشکل ہو جائے. اس لیے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی, عمدن و دانستہ یا غیر دانستہ, آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا رویہ, کوئی نہ کوئی ایسی بات, کوئی نہ کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں جو آپ کے دل کو اذیت دیتا ہے. کوئی بس میں زبردستی آپ کے پیر پہ چڑھ جائے, آپ کو تکلیف ہوگی. کوئی انجانے میں آپ کے پیر کو جسم کو اذیت پہنچا, آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن اگر آپ درگزر نہیں کریں گے آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا, کہ وہ تو کر کے چلا گیا. یہ جو احساس ہے انسان کا, یہ تکلیف, یہ انسان کو جینے نہیں دے گی. ڈپریشن کا شکار ہوگا, اسٹریس کا شکار ہوگا, بی پی میں مبتلا ہوگا, دس قسم کی بیماریاں مبتلا ہوں گے. اس کی ایک مثال ایسے ہی ہے کہ ان کو میں بلاؤں اور ان کو یہاں کھڑے ہو جائیے, ایک 10 کلو کا بیگ جو ہے ان کے گلے میں ڈال دوں. اگر یہ 10 کلو کا بیگ نہیں ہوگا تو یہ آسانی سے دوڑ سکتے ہیں, لیکن 10 کلو کا ایک بیگ ڈال دیا, اب ان کی رفتار وہ پہلے جیسی نہیں ہوگی. ایک اور وزن ڈال دوں, 20 کلو ہو جائے گا, ان کی رفتار اور دھیمی ہو جائے گی. ایک اور بیگ ڈال دوں, 30 ہو جائے گا, اور دھیمی ہو جائے گی. 40 کر دوں, 50 کر دوں, 100 کر دوں, چلنا مشکل ہو جائے گا نا. دو قدم چلنا مشکل ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ یہ جو بیگ ڈالے نا, یہ وہ لوگوں کے خیالات, باتیں, ایٹیٹیوڈ, اخلاق, کردار ہے, جس کو آپ اپنے درمیان لیے بیٹھے ہیں, دل سے نکال نہیں رہے, جوڑ کے رکھا ہوا اپنے آپ. نہیں, وہ نکالیں, درگزر کریں, چھوڑو بابا, معاف کرو, درگزر کرو. خود بخود تم دیکھو گے, ایک خیال کو اتارو گے سانس آئے گی, 4 قدم چل سکو گے. دوسرے خیال کو نکالو گے دوسرے شخص کے, اور 8 قدم چل سکو گے, دوسری سانس آئے گی. تیسرے خیال کو اتارو گے اپنے اوپر سے, 16 قدم چل سکو گے, 32 قدم چل سکو گے, 64 قدم چل سکو گے, دگنے سے دگنا ہوتا رہے گا سفر. درگزر نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اس بنا پر جناب یوسف درگزر کر رہے ہیں, اور درگزر کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ مثال کے طور پر ایک شخص آپ سے بدتمیزی کریں, اور پھر سوری کو سوری یار میں آپ سے میں نے بدتمیزی کی, آپ اسے معاف کر دیتے ہیں, لیکن جیسے اس کو دیکھتے ہیں نا آپ کے ذہن میں کلک کرتی ہے, یار یہ وہی بدتمیز شخص ہے. زبان سے نہیں کہتے, معاف کر دیا آپ نے, لیکن پہلا ذہن میں آتا ہے اس کا, وہی ایٹیٹیوڈ, وہی لہجہ, وہی کپڑے ذہن میں آتے ہیں. ایک معاف کرنا یہ ہے, یہ معاف کرنا ہے, لیکن اچھا معاف کرنا نہیں ہے. ایک معاف کرنا یہ کہ آپ معاف بھی کر دیں اور اس کے متعلق دل میں ذرہ برابر خیال بھی نہ لائیں کہ یہ ایسا تھا. یہ حضرت یوسف نے کیا ہے. جب بھائی آئے اور انہوں نے تہمتیں لگائیں اور پہچان گئے تو کیا کہا, لا تصریب علیکم اليوم, آج کوئی تصریب نہیں ہے, یعنی میں ایسا معاف کروں گا کہ تمہارے عمل کو بھی معاف کر دیا اور اپنے دل سے تمہارے برے کردار کا منفی خیال بھی ریموو کر دیا میں نے. یہ ہے درگزر کرنا. یہ درگزر اگر ہمارے اندر آ جائے, جو قرآنی صفت ہے, قرآنی نوجوان کی صفت ہے, تو پھر ہم بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آخری ایک روایت, قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. پتہ ہے کہ بھائیوں نے عمدن قصدن دانستہ شعوری اختیاری ارادی طور پہ مجھے ڈالا تھا, کنویں مار دیا تھا 100%. جانتے ہیں کہ مجھے تہمتیں لگائی گئیں, مجھے چور کہا گیا, مجھے میری غیبتیں کی گئی, میری برائی کی گئی, لیکن انداز دیکھیں, کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے زندان سے نکال لیا اور تمہیں جو ہے وہ دوسرے شہر سے اٹھا کے میرے پاس لے آیا, بعد اس کے شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا پیدا کیا. یہ نہیں کہا کہ فلانے 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 فلانے, کہا شیطان نے ہمارے درمیان جھگڑا پیدا کیا ہے. ان بعد ان نزغ الشیطان بیننا و بین اخوتی, میرے بینی و بین اخوت میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان، یعنی برائی کو شیطان کی طرف نسبت دی. ان رب لطیف لما یشاء انه علیم الحکیم، میرا رب لطیف ہے جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. غرض یہ کہ یہ پانچ نکات تھے، وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ اگر کل وقت ملا، پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے، کل وقت ملا تو انشاءاللہ اسی کو جی کل بھی انشاءاللہ دو دن اور ہے، تو انشاءاللہ چاہیں گے کہ اس کو قرآنی نوجوان کے عنوان سے جو ہم نے آج گفتگو شروع کی ہے اس کو انجام دے سکیں. یہ تحقیق جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہماری اہلیہ اور زوجہ کی تحقیق ہے، اور اس میں کچھ بہت ہی معمولی سا حصہ میرا ہے، لیکن تحقیق ان کی ہے، ان کی اجازت سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بر محمد و آل محمد صلوات.